بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ حسب معمول آج کے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے، تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ورلڈ اہل بیت اسمبلی کے چھٹے عام اجلاس سے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب۔ یمن کے لیے انسان دوستانہ امداد پر ایران کی تاکید۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا خطاب۔ شام کے بحران کے حل میں سعودی عرب رکاوٹ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا علاقائی ملکوں کا دورہ اور اس کے مثبت اثرات۔
جی ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران آج کل میزبانی کر رہا ہے دنیا کی 1000 دانشوروں کی اور ورلڈ اہل بیت اسمبلی کے اجلاس کے تناظر میں۔ اس کا افتتاحی اجلاس تہران میں منعقد ہوا، جس سے صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے خطاب کیا۔ اس وقت ہم ان کے خطاب کا جائزہ لے رہے ہیں۔
صدر حسن روحانی نے ورلڈ اہل بیت اسمبلی کی جنرل اسمبلی کے چھٹے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالم اسلام کو درپیش چیلنجوں اور حساس حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ صدر نے فرقہ واریت، تعصبات، اختلافات، تشدد، انتہا پسندی، قتل و غارت گری اور مسلمان پناہ گزینوں کے مسائل کو عالم اسلام کو درپیش اہم ترین مشکلات قرار دیا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ اتحاد و یکجہتی اور منحرف سوچ رکھنے والے گروہوں کی حقیقت کو برملا کر کے ان چیلنجوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صدر نے اس صورتحال کی وضاحت کے لیے اپنے خطاب میں اس سوال کو اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ دشمن دین کو تشدد کی جڑ قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر حسن روحانی صرف اس اجلاس کے شرکا سے ہی مخاطب نہیں تھے، بلکہ ان کا خطاب عالمی پیغام کا حامل ہے، جس میں منحرف گروہوں کے حقیقی چہرے کو عیاں کیا ہے اور دین میں تحریف کی غرض سے چلنے والی ان تحریکوں کے مقابلے میں ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ دین میں تحریف نہ تو ہارڈ وار ہے اور نہ ہی یہ دین کے ساتھ براہ راست مقابلہ آرائی ہے، بلکہ ایک سافٹ وار اور کرولنگ موو ہے، جس کو دشمنوں نے ایک اسٹریٹجی کے طور پر اپنا رکھا ہے۔ یہ پالیسی دراصل ایک تیر سے دو نشانے والی پالیسی ہے، اور جیسا کہ صدر حسن روحانی نے بھی اپنے خطاب میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب دین بیزاری کی تحریک ناکام ہو گئی تو ادیان الہی کے دشمنوں نے دینی حقائق میں تحریف کے نام سے ایک نئے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ اسی زاویے کے تحت مغرب کے اسٹریٹجک پروپیگنڈے میں دینی اور مذہبی رجحانات کو تشدد، انتہا پسندی اور فرقہ واریت سے ربط دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ اس اسٹریٹجی کی جڑیں سامراجی دور کی پالیسیوں سے جا ملتی ہیں، لیکن عالمگیریت کے اس دور میں یہ معاملہ نئے رنگ روپ کے ساتھ سیاسی حلقوں اور مغرب کے دین مخالف تحریکوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس کا مقصد ادیان الہی کی جانب رجحان میں اضافے اور خاص طور سے نوجوان نسل میں بڑھتے ہوئے دینی رجحانات کے سامنے بند باندھنا ہے۔ آج نہ صرف عالم اسلام بلکہ تمام ادیان الہی کو ان انحرافی تحریکوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اور دیگر آسمانی مذاہب کا تشدد، نسل پرستی اور انتہا پسندی سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ ایمان، اخلاق اور تقویٰ ہی تمام آسمانی مذاہب کے درمیان وجہ مشترک ہے۔ البتہ دین اسلام دشمن کے مقابلے میں جہاد اور استقامت پر خصوصیت کے ساتھ تاکید کرتا ہے، اور یہ استقامت و جہاد انسانی و اخلاقی اقدار کا حامل ہے، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر اسلامی انقلاب ایران کی داغ بیل ڈالی گئی اور یہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسلام طاقت اور اقتدار کا دین ضرور ہے، لیکن یہ دنیا سے منطق اور استدلال کی زبان میں بات کرتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا مکتب فکر اسلام اور قرآن کی حقیقی تفسیر اور تشریح کا نام ہے، اور یہی مکتب اس سوچ کے مد مقابل ایک بند کی حیثیت رکھتا ہے جو ان دنوں اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر دینی اقدار کو خطرات میں تبدیل کر کے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دین فرسودہ اور ایکسپائر ہو گیا ہے۔ لیکن اسلامی انقلاب نے اس حقیقت کو پوری طرح سے واضح کر دیا ہے کہ موجودہ دور دین کا دور ہے۔ درحقیقت دین کی حقیقی اقدار سے دوری اور دین کے نام پر دنیا والوں کے سامنے پیش کیے جانے والے غلط اور انحرافی نظریات کے سبب دنیا بدامنی کا شکار ہو رہی ہے۔
ناظرین، ورلڈ اہل بیت اسلامی معاف کیجیے گا ورلڈ اہل بیت اسمبلی کے چھٹے عام اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ رخ کرتے ہیں یمن کا کہ جہاں پچھلے 4-5 مہینوں سے یمنی عوام نہایتی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ آل سعود سے وابستہ جنگی طیارے مسلسل اس ملک کے شہریوں کو اپنی بمباری کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بیچ بہت زیادہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ یمن کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد پہنچائی جائے، لیکن اس میں بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں کہ جنہیں دور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام نے ایران کے دورے پر آئے عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ پیٹر ماورر سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایران یمن کے مظلوم عوام کو انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے سینئر نائب صدر اسحاق جہانگیری نے عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ سے ملاقات میں کہا کہ یمن کے موجودہ بحران کا واحد حل سیاسی ہے اور اس مسئلے کو یمن کے مختلف گروہوں کے درمیان باہمی مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے سینئر نائب صدر نے اس بات پر تاکید کی کہ یمن کے مظلوم عوام کو انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے کے حوالے سے ریڈ کراس کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایران کے سینئر نائب صدر اسحاق جہانگیری نے یمن میں مارے جانے والے بچوں اور عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یمنی عوام کو درپیش انتہائی سخت اور دشوار حالات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اس تکلیف دہ اور پیچیدہ صورتحال کو ختم کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ ادھر ایران کے خارجہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ یمن تک انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کو سیاسی رنگ دینا صحیح نہیں ہے۔ ایران کے خارجہ سیکرٹری مرتضی سرمدی نے عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ یمن کے محاصرے کو عالمی برادری کے عزم و ارادے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران یمن کے مظلوم عوام کو انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مرتضی سرمدی نے کہا کہ یمنی عوام انتہائی سخت دور سے گزر رہے ہیں اور انسان دوستانہ امداد کی فراہمی محاصرے کی بنا پر مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کو امداد فراہم کیے جانے میں بین الاقوامی معیارات کے مد نظر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ نے ایران کے تعمیری تعاون کو سراہتے ہوئے ایران کے ساتھ مزید تعاون بڑھانے میں اپنی دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں یمن کے بحران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے یمن میں اقدامات غیر جانبدارانہ اصولوں پر استوار ہیں اور یہ ادارہ سیاسی، قومی اور مذہبی تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یمن کے جنگ زدہ عوام کی مدد کر رہا ہے۔ 26 مارچ کو جب سے سعودی عرب نے یمن پر جارحیت کا آغاز کیا ہے، اس وقت سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران نے علاقے کے دوسرے ممالک کی نسبت مختلف راستہ اپنایا، اور نہ صرف یہ کہ یمن کے متاثرہ عوام کے لیے انسان دوستی پر مبنی امدادی سامان کا حامل بحری جہاز بھیجا بلکہ فوجی حملے کو بھی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ ایران کی طرف سے بھیجے گئے نجات نامی اس بحری جہاز میں یمنی عوام کے لیے امدادی سامان ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ مغربی میڈیا اور عرب میڈیا نے بھی امریکہ اور سعودی عرب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ الزام عائد کیا کہ ایران اس بحری جہاز کے ذریعے یمنی انقلابیوں کو ہتھیار فراہم کرنا چاہتا ہے، اور یوں میڈیا کے ذریعے ایران کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی ایک مہم شروع کی گئی۔ تاہم اس بحری جہاز کے لنگر انداز اور اس میں موجود سامان کے باہر آنے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کو ایک بار پھر خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی میڈیا، ریڈ کراس کمیٹی اور عالمی ادارے صحت کے ملازمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس طرح کے ایران نے اعلان کیا تھا، نجات نامی اس بحری جہاز میں روزمرہ کی ضرورت کی غذائی اشیاء اور طبی ساز و سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔
ناظرین، یمن کے عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں اور اقدامات سے متعلق تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ 14 اگست، جی ہاں، 33 روزہ جنگ کی یاد دلاتی ہے کہ جس میں حزب اللہ کو کامیابی حاصل ہوئی غاصب صہیونی حکومت پر۔ اسی مناسبت سے سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں اس واقعے پر روشنی ڈالی اور عالم اسلام کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ ان کے اس خطاب کے حوالے سے ناروے میں مقیم سیاسی امور کے ماہر جناب ریحان نقوی سے ہم نے رابطہ کیا اور اس بارے میں ان کی رائے جاننا چاہی۔ ریحان نقوی کا اس سلسلے میں کہنا ہے۔
یقیناً شام کی اپنی فوج نے بھی اور ان کے اپنے لیڈرز نے بھی بہت زبردست کردار ادا کیا، لیکن اب یہ کیا شرقی، کیا غربی، کیا امریکی، سب کے سب تجزیہ کار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری کامیابیاں حزب اللہ کے بغیر ممکن نہیں تھی, تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا شام کے اندر بھی. دوسری طرف جہاں تک حماس اور فلسطین کا تعلق ہے تو وہ بھی ایک سورس آف انسپریشن حزب اللہ سے حاصل کرتے ہیں. تو تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں جو ریولیوشن چل رہی ہے, یمن کی انصار اللہ موومنٹ بھی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم حزب اللہ سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں. تو ایک تو حزب اللہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اپنے بارڈر سے باہر شام میں, جہاں پر انہوں نے جا کر اپنا لوہا منوایا ہے اور شام کی حکومت کو داعش جیسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف بہت اہم کامیابیاں دلوائی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیگر علاقوں میں اگر ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں بھی کی تو ایک سورس آف انسپریشن بن کر وہ ابھر چکا ہے. لوگ سید حسن نصر اللہ کو اپنا ایک طرح سے لیڈر کرتے ہیں, جو ان کے ڈائریکٹ لیڈر تو نہیں ہے, مثلا انصار اللہ موومنٹ کے لوگ ان کے لیڈر سید عبد الملک الحوثی ہیں, لیکن وہ لوگ سید حسن نصر اللہ کو ایک طرح سے اپنا رول ماڈل تصور کرتے ہیں. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک حزب اللہ اپنی کامیابیاں بالکل دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرتی اور اپنا لوہا نہ منواتی. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حزب اللہ روز بروز مضبوط ہو رہی ہے. اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں, حزب اللہ ایک بہت ہی مضبوط تر اور قوی تر آرگنائزیشن بن کے ابھر رہی ہے.
عالم اسلام کے مسائل میں حزب اللہ کا مثبت کردار, ناروے سے گفتگو کر رہے تھے ریحان نقوی. شام کا بحران پچھلے 4-5 برسوں سے جاری ہے, اور اس بحران کے حل کے سلسلے میں اب تک جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس میں سامراجی قوتوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے بعض رجت پسند عرب ممالک کا کردار نمایاں رہا ہے. سعودی عرب اس بارے میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
شام کی وزارت خارجہ نے اپنے ملک کے خلاف سعودی شاہی حکومت کے اقدامات کو اس ملک کے بحران کے سیاسی رائے حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے. ماسکو میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کے بیانات کے بعد شام کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ منتخب صدر بشار اسد سمیت شامی عہدیداروں کی برطرفی پر سعودی عرب کا اصرار اس بات کی علامت ہے کہ ریاض حکومت بدستور بحران شام میں تخریبی کردار ادا کر رہی ہے. شام کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ جب تک شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے لیے سعودی عرب کی حمایت جاری رہے گی اور سعودی حکام عوام کی منتخب کردہ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں گے, اس وقت تک بحران شام کے حل کے لیے آل سعود سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اپنے دورے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کے بعد بحران شام کے بارے میں روس اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ملک سمجھتا ہے کہ صدر بشار اسد کی اقتدار میں موجودگی بحران کے جاری رہنے کی اصل وجہ ہے اور اس سے دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے. شامی عہدیداروں کے خلاف سعودی وزیر خارجہ نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب روس شروع ہی سے اس بات پر زور دیتا چلا آیا ہے کہ داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف قائم ہونے والے کسی بھی اتحاد میں شام کے صدر بشار اسد کو اہم ترین شریک اور کلیدی کردار کا حامل ہونا چاہیے. روس نے امریکہ کی قیادت میں داعش مخالف اتحاد کے قیام پر بھی کڑی نکتہ چینی کی تھی, جس کا سعودی عرب ایک اہم ترین رکن ہے. روس کا کہنا ہے کہ اس اتحاد نے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. روسی حکام نے حالیہ ہفتوں کے دوران ایران سمیت عالمی فریقوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد ایک منصوبہ بھی پیش کیا ہے, جس کے تحت دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شرکت کی خواہاں قوتوں کا ایک وسیع محاذ تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے. روس کی جانب سے بحران شام کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر اعلی شامی اور روسی حکام کو تہران بلایا اور اس بات کا اعلان کیا کہ وہ شامی گروہوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے تاکہ اس بحران کا کوئی سیاسی حل نکالا جا سکے. ایران کے وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں شام کا دورہ بھی کیا اور شامی صدر اور دیگر اعلی حکام سے اس معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. 4.5 سال سے جاری بحران شام کے آغاز ہی سے ایران اور روس اس بحران کو سیاسی راہوں اور منصفانہ بنیادوں پر حل کرنے کے لیے مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کئی بار شامی حکام اور دیگر سیاسی دھڑوں کی میزبانی بھی کر چکے ہیں. ایران اس سے پہلے بحران شام کے حل میں مدد دینے کی غرض سے 4 نکاتی تجویز بھی پیش کر چکا ہے, جس کا اقوام متحدہ کے نمائندے کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا تھا. ایران کی پیش کردہ تجاویز میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں علاقائی حکومتوں کے درمیان تعاون کی سطح میں اضافے, شامی دھڑوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت, فوری جنگ بندی نیز, پناہ گزینوں کی اپنے گھروں کو واپسی اور شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی ہر قسم کی حمایت بند کرنے پر زور دیا گیا ہے.
جی ناظرین، پروگرام کا آخری موضوع اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا علاقے کے ممالک کا دورہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب محمد جواد ظریف اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں ایک بار پھر خطے کے ممالک گئے اور علاقے کے جو مسائل ہیں اور جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے حل پر ان ملکوں کے حکام سے گفتگو کی۔ وزیر خارجہ کے اس دورے کے تناظر میں گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مصطفیٰ زیدی صاحب کو، اس وقت تشریف فرمائے اسٹوڈیو میں، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔
السلام علیکم۔
مصطفیٰ زیدی صاحب، بغیر کسی تمہید کے ہم جائیں گے کہ جناب ڈاکٹر جواد ظریف صاحب نے، جبکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران اور چھ بڑی طاقتوں کے درمیان جو جوہری معاہدہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں جو ابھی بات چیت چل رہی ہے، اس تناظر میں ان کا علاقے کا دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے اور علاقائی میڈیا نے بھی اس کو کافی حد تک اہمیت دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اس دورے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور وہ اتنے لمبے چوڑے پروگرام کے بعد جو ہے بلا فاصلہ بقول بعض اخبارات کی اپنی تھکن اتارے بغیر جو ہے وہ علاقے کے دورے پر؟
اصل جواد ظریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑا اہم کردار ان کو ادا کر رہے ہیں اور ابھی اور آگے کئی اور ممالک کا دورہ کرنا ہے انہیں،
جی
تو اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے شام اور پھر لبنان کا دورہ کیا اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ان کا یہ دورہ رہا ہے ان ملکوں میں کہ یہاں پر یہ جو معاہدہ ہوا ہے وینا کا،
جی
ایٹمک معاہدہ، اس کے بعد جو ہے ایران نے واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں خطے کے ممالک کے بارے میں وہ اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ شام میں اور لبنان میں ایران جو ہے وہ پوری پوری حمایت کر رہا ہے وہاں کی حکومتوں کی، اور جو وہاں پر یہ داعش اور اس قسم کے دوسرے دہشت گرد جو وہاں پر تباہیاں پھیلا رہے ہیں امریکہ اور خطے کے ممالک کی شہ پر، اس میں سعودی عرب جو ہے وہ پیش پیش ہے اور ترکی بھی اس میں شامل ہے، تو اس کے خلاف، اور پھر یہ کہ کوئی رائے حل ڈھونڈی جائے اس میں، تو چنانچہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ جو ہے وہ دوبارہ مل کے بیٹھا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے اور اس کی طرف جایا جائے۔
صحیح.
لیکن یہ کہ ابھی بہرحال یہ ابتدائی مرحلے میں ہے، شام کو اور لبنان کو تو انہوں نے اپنے حمایت کا پورا پورا یقین دلایا ہے اس سلسلے میں، اور ادھر جو ہے وہ ایک بات چیت یہ چل رہی ہے کہ غالباً جو ہے وہ خطے کے عرب ممالک جو ہیں خلیج فارس کونسل کے، وہ ان کے ساتھ بھی گفتگو ہو۔
صحیح.
یہ چھ ممالک ہیں یہ اس کے، جس کو بعض لوگوں نے گویا میزان 5+1 عرب کنٹری کا تو بہرحال اب یہ گفتگو دیکھیے کب شروع ہوتی ہے اور جتنی جلد یہ شروع ہو اتنا ہی بہتر ہوگا اس خطے کے لیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دورہ کیا پاکستان کا اور ہندوستان کا، جو بہت مختصر تھا لیکن یہ کہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا یہ دونوں دورہ۔
جی جناب سورب کمار شاہی صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، السلام علیکم جناب۔ سورب کمار شاہی صاحب السلام علیکم، غالباً میری آواز پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ جی میں جاننا چاہوں گا کہ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ جناب محمد جواد ظریف علاقے کے ملکوں کے دورے کے تحت ہندوستان بھی پہنچے، کیا مصروفیات رہیں، کن موضوعات پر ہندوستانی حکام کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی؟
امپورٹنٹ ایک وزٹ ہے اور ہم لوگ چاہ رہے تھے کافی سمے سے کہ اس طرح کا ایک دورہ جو ہے وہ ایران سے ہائی لیول جو ہے وہ انڈیا میں ہو، فائدہ ہے۔ تو ایک بہت بڑا سینکشن اٹھنے کے بعد جو ایک بہت بڑی راحت جو ایران کو ملی ہے وہ یہ کہ جو اماؤنٹس فریج ہو گئے تھے بینک میں، اس کو کسی دوسرے چینل سے یعنی کسی دوسرے بینک سے یا تھرو سوئفٹ، جو ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے، سوئفٹ کوڈ کے تھرو ٹرانسفر کرنے کی بات ہوتی رہی ہے۔ انڈیا کے پاس آلموسٹ $5.6 بلین کے سے لے کے $6 بلین تک کی رقم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، और ईरान चाहता है कि जल्द से जल्द वो रकम जो है वो रिलीज़ हो और उसको यूज किया जाए किसी तरीके से। दूसरी तरफ जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो ईरान को ये लगता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कई सालों में, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री और ऐसी कुछ जगह है जहां पे कि एक ताउन जो है वो ईरानी कंपनीज़ के साथ की जा सकती है और इस जॉइंट वेंचर के तहत कुछ ऐसे चीज़ें की जा सकती है जहाँ पर कि दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। ये तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट की बात है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईरान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग इन्वेस्ट करें उसके पोर्ट्स पे, यानी ईरान में जो इन्वेस्टमेंट होती आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल फील्ड जो है उन पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। दूसरी तरफ इंडिया को ये लगता है कि अगर सेंट्रल एशिया को उसे एक्सेस करना है और फिर वहाँ से रशिया और यूरोप को अगर एक्सेस करना है बाय लैंड, तो एक बहुत अच्छा मौका वो ये है कि चाबहार पोर्ट जो है उसको एक्सपेंड किया जाए। इसके अलावा जो बंदर अब्बास जो ऑलरेडी एक्टिव पोर्ट है उसको भी एक्सपेंड करें और एक रास्ता निकाले जिससे कि ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया और वेस्ट यानी ईस्टर्न यूरोप और फिर देन वेस्टर्न यूरोप पे एक्सेस जो है उनकी बढ़े। और तो ये एक समझ इसे क्विड प्रो को रिलेशनशिप कह सकते हैं। इंडिया अगर इन्वेस्ट करती है वहाँ पे उसको डेवलप करती है और फिर इंडिया को एक्सेस मिलता है इन मार्केट्स के लिए। ये इकोनॉमिक, ये सारे इसको हम इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमें एक डर था बहुत सालों से वो ये कि देखें पिछले 7-8 सालों में जो भी कुछ हुआ अमेरिका के दबाव में, जो यहाँ की हुकूमत रही या जो एडमिनिस्ट्रेशन रही उसने जिस तरह से ईरान के साथ अपने संबंध जो है वो ख़राब किए, उसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और उस वैक्यूम का इस्तेमाल जो है वो इज़राइल और बाकी इस तरह की ताकतों ने किया उसको भरने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि एक राबता वापस से ईरान के साथ कायम हो। हमारा संबंध जो है वो हज़ारों सालों का है। ये एक इससे पुराना संबंध शायद दुनिया में किसी दो ममालिक का नहीं है जितना पुराना संबंध ईरान और भारत का है, और उसकी तुलना हम किसी और रिलेशनशिप के साथ नहीं कर सकते। तो ये बहुत एसेंशियल है कि इसको जो है हम वापस से एंटर करें इस रिलेशनशिप फेज में और इसको जितनी ताकत दें इस रिलेशनशिप को, इसको जितना ग्रोथ की तरफ ले जाएं उतना बढ़िया है, और एक रीजनल स्ट्रेटजी हम क्रिएट करें जो कि वेस्टर्न स्ट्रेटजी से और इसराइल की जो रीजनल स्ट्रेटजी है उससे मुख्तलिफ हो।
जी बहुत शुक्रिया सौरभ कुमार शाही साहब। नाज़रीन ये थे हिंदुस्तान के मारुफ तजियाकार जो पाक इस्लामी जमहूरी ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे हिंदुस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ एक मुख्तसर वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू जनाब मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब से जारी रहेगी। ناظرین وزیر خارجہ جناب محمد جواد ظریف کے علاقے کے ممالک کے دورے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، سورب کمار شاہی صاحب نے اشارہ کیا ہندوستان کے دورے کے حوالے سے کہ ہندوستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس کے تناظر میں، اور ہندوستان جو ہے وہ ایران کی مختلف پورٹس جو ہیں خاص طور پر چابہار پورٹس کی تقویت اور وہاں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہے اور کام کر سکتا ہے۔ خود پاکستان کے بھی بہت سارے یہاں پر ایسے مفادات ہیں، خاص طور پر گیس پائپ لائن جو انرجی کی ضروریات ہے پاکستان کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ ایران کے ساتھ مل کر اس علاقے میں کام کرے تو علاقے کی ترقی، پیش رفت اور خود سیاسی اور معاشی استحکام میں یہ چیزیں کس حد تک مؤثر واقع ہوں گی؟
یقیناً دیکھیے، سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو حالات بدلے ہیں، بہرحال یہ جو سینکشنز لگے ہوئے تھے ایران پر، ان کی وجہ سے علاقے کے ممالک بھی جو ہیں وہ خاصی مشکل میں تھے ایران کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اور بلکہ ایران کا اچھا خاصا جو ہے سرمایہ وہ پھنسا ہوا تھا ہندوستان میں زیادہ تر اور پاکستان میں بھی، اور اب چونکہ نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور بہرحال یہ سینکشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہٹ رہے ہیں، خصوصاً یہ جو بینکنگ وغیرہ کا سسٹم جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جلد سے جلد ہٹے، تو تو ان تمام ممالک کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور چونکہ بہرحال جیسا کہ سروپ کمار صاحب نے بتایا کہ بہرحال یہ جو خطے کے ممالک ہیں ان سے ہزاروں سال پرانے رابطے ہیں ایران کے اور بہت ہی نزدیکی ہے, اور تجارت میں جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ گویا ان کو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس وقت پاکستان سے تجارت کی مقدار جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے, جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. اور اسی طریقے سے ہندوستان سے بھی پیٹرولیم کا جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا وہ تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے, گیس اور پیٹرول کی سپلائی ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو بھی اور یہ گیس کی پائپ لائن جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تکمیل کی جائے پاکستان کی طرف سے جلد از جلد تاکہ ان کے بھی مسائل حل ہوں. بہرحال ان کے انڈسٹریل مسائل ہیں اور دوسرے مسائل ہیں, بجلی جو ہے وہ اس کی سپلائی پاکستان کو کر سکتا ہے ایران. اور اسی طریقے سے ایک پلان غالباً ہے کہ عمان کے تھرو بحر ہند میں جو ہے وہ گجرات تک کوئی پائپ لائن جائے. تو اس وقت ہندوستان کو انرجی کی بہت ہی شدید ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں اور اس کے علاوہ تجارت کے اور بہت سے میدان ہیں جس میں یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. خصوصاً ابھی جو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں پر بندر عباس کی بندرگاہ ہے, اس کے علاوہ ایران شہر, یہاں پر جو ہے وہ ہندوستان کافی بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اور چونکہ بہرحال ریلوے ٹرانسپورٹیشن میں ہندوستان کو خاصا تجربہ ہے, تو اس سلسلے میں وہ جو ایک پلان ہے کہ سینٹرل ایشیا کو ایک ریلوے لائن جو ہے وہ بنائی جائے, تو اس سے ہندوستان کو اور خطے کے دوسرے ممالک کو سبھی کو اس سے فائدہ ہوگا. تو اس وقت ایک صورتحال ایسی ہے کہ یہ تمام ممالک یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ سب آپس میں تجارت کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ بھائی چارے سے زیادہ نزدیک اور دوستی کے نزدیک آئیں, بجائے اس کے کہ یہاں پر ٹینشن اور ہنگامہ اور جھگڑے کی بنیاد یہ بنے. اور یہ اگر گیس کی پائپ لائن جو ہے یہ اس کا کام بڑھا تو یقیناً یہ بھی ایک دوستی کی ایک بہت بڑی بنیاد ہوگی.
جی بہت شکریہ مصطفیٰ زیدی صاحب, وقت کی کمی کی بنا پر ہم اپنا پروگرام یہیں پر مجبور ہیں کہ ختم کریں اور آپ سے اجازت لیں اور اپنے ناظرین سے بھی. ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے جو گفتگو ہوئی ہماری دو معزز مہمانوں سے کہ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ خطے کے دورے پر گئے اور جہاں ایک طرف یہ پورا علاقہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, وہیں معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے بھی جو ہے وہ دوچار ہے. اور اگر مل بیٹھ کر گفتگو ہو اور ان مسائل پر توجہ دی جائے تو یقینی طور پر اس کے نہ صرف یہ کہ دو جانبہ اثرات جو ہیں وہ مفید اور مؤثر نکلیں گے بلکہ پورے خطے کے لیے, اس پورے علاقے کے ملکوں کے لیے جو ہے یقینی طور پر اس سے بہتری پیدا ہوگی, معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. یہ ہمارا پروگرام اپنے تقریباً اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.